الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 1448 ہجری کا سال شروع ہو چکا ہے. محرم الحرام اسلام کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے ترتیب کے اعتبار سے. یہ مہینہ واقعات کے اعتبار سے بہت سے مشہور واقعات کی یادگار ہے، اور وہ واقعات اپنے اندر امت مسلمہ کے لیے بہت سے سبق رکھتے ہیں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی دین کے آگے کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہماری جان کی، نہ ہمارے مال کی، نہ ہمارے وقار، عظمت، عزت نفس کی، نہ ہماری آل و اولاد کی، نہ کسی اور چیز کی. اور اسلام جس چیز کا حکم جس موقع سے دے، اس موقع سے اس حکم کو ویسے ہی پورا کیا جائے. کام اچھا ہو تو اپنی مرضی سے پورا کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. ایک ہی کام ہوگا، ایک موقع سے عبادت ہوگا اور ایک موقع سے گناہ ہوگا. ایک ہی کام ہوگا، ایک موقع سے فرض ہوگا اور ایک موقع سے حرام ہوگا. اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مناجات کی حد تک اللہ سے صرف بندے کے وقتی تھوڑی سی دیر کے لیے تعلق کی حد تک نہیں ہے. یہ سنڈیز والا اسلام نہیں ہے، یہ تنہائی والا اسلام نہیں ہے، یہ صرف دل سے تعلق رکھنے والا اسلام نہیں ہے. یہ اسلام وہ ہے جو آدمی کی فکر سے لے کے، اس کے اندر سے لے کے اس کے باہر تک کے لیے ہے. اس کی گھر کی زندگی سے لے کے ملک اور دنیا کی سطح اور اس کے دنیاوی ورلڈ لیول تک کے لیے ہے. اس کی نجی عبادتوں سے لے کے سیاست تک کے لیے ہے. سیاست کا مرحلہ، خلافت کا مسئلہ تو بہت بڑا مرحلہ آخری اسلام کے تکمیلی مراحل میں سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں نجی طور پہ، پرائیویٹلی اور انڈیویجولی جن چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے، اس میں ہم جہاں جہاں کمزور ہوتے ہیں عام طور سے ان پر بات کی جاتی ہے. گزشتہ کچھ جمعات کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ بعض نوجوانوں کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ بعض احکام اسلام کو ہم، یا بعض پابندیوں کو جو کرنے کی لائن سے ہیں یا جو نہیں کرنے کی لائن سے ہیں، ان کو ہم ضروری نہیں سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے آپشنل ہے. لیکن اگر ان کی وضاحت ہو جاتی، اگرچہ کہ علماء کی طرف سے ہوتی رہتی ہے، انہوں نے اس پہ خاص طور سے اس چیز کو سنا اگر نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ، لیکن ان کی طرف سے گزارش یہ آئی تھی کہ بھائی اس حوالے سے بات ہونی چاہیے، جیسے داڑھی کے مسئلے کے حوالے سے گزارش کی گئی تھی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر رکھو تو اچھی چیز ہے، نہیں رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نوجوان نے کہا تھا کہ ہم اس واسطے کٹاتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن گناہ کرنا تھوڑا ہی چاہتے ہیں، اگر پتا ہوتا کہ گناہ ہے تو پھر ہم کبھی یہ کام نہ کرتے. اور ہم اس چیز کا علل اعلان بہت کم سنتے ہیں، لہذا اگر اس کا بار بار تذکرہ ہوتا رہے تو اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار ان کے کانوں میں آواز پہنچے گی. تو اس حوالے سے جب قرآن کا، اسلام کا، دین کا حکم سنایا جاتا ہے کہ داڑھی کا رکھنا صرف سنت اس درجے میں نہیں ہے کہ آپشنل ہے، آپ رکھے تو اچھا ہے، نہیں رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ حکم ضروری درجے کا ہے، رکھنا واجب ہے اور نہیں رکھنا گناہ ہے، اس درجے کا ہے. اب جب یہ حکم سنایا جاتا ہے تو چونکہ دنیا بھر کے اندر جو ماحول ہے وہ اس سنت کے چھوڑنے والا ماحول ہے، تو اس ماحول کو چھوڑنا اور اس کے خلاف اپنی وضاقتہ اور ہیئت اور حلیہ بنانا دل پر تھوڑا بوجھ اور بار گزرتا ہے. اور دل ہے ہی, نفس ہے ہی آدمی کا, من ہے ہی برائی کی طرف رغبت اور لپک زیادہ رکھنے والا. جو چیز دین, اللہ اور اللہ کے رسول سکھاتے ہیں, شوق سے اس کی طرف نہیں آتا دل, اس کو تھوڑا زبردستی کر کے لانا پڑتا, پھر وہ آ جاتا. جب ایسے ہی ہر چیز میں اس کو کرتا رہا جائے تو عادی ہو جاتا ہے, پھر نفس وہ دل مطمئنہ بن جاتا ہے. تو جب دل پر گراں گزرنے والا کوئی بھی حکم بتایا جائے گا تو بہت سارے ڈاؤٹس, بہت سارے سوالات, بہت سارے اشکالات, اعتراضات وہ پیش کرتا ہے. ان کو کلیئر کرنا, ان کا ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونا وہ ضروری ہے. جیسے سب سے پہلے جب الگ الگ لوگ, الگ الگ ذہنیت کے لوگ, مینٹیلٹی کے لوگ الگ الگ سوالات کرتے ہیں, ان کے ذہن میں شیطان بھی کچھ ڈالتا ہے, کچھ ان کی اپنی ذہنی اپچ ہوتی ہے. اب اس حوالے سے, داڑھی کے حکم کے حوالے سے جو باتیں عام طور سے لوگوں سے سننے میں آتی ہیں, جو ڈاؤٹس آتے ہیں, جو ان کے سوال ہوتے ہیں, اس کو مختصراً ذکر کر کے اس کا جواب دینے کی آج کی مجلس میں ارادہ ہے. سب سے پہلے تو یہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی داڑھی کا قرآن میں حکم کہاں ہے, یہ بتاؤ کہ داڑھی رکھنے کا حکم کہاں ہے قرآن میں. آپ جواب جاننے سے پہلے اس سوال کی حقیقت کو ایک بار تھوڑا سا غور کر لیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکم کو ہم مانیں گے اگر وہ قرآن سے ثابت ہوگا تو مانیں گے, نہیں تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر قرآن سے ثابت ہے تو ضروری ہے, ورنہ ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, اس سوال کا مطلب. حالانکہ یہ بات کہ کوئی بات اگر قرآن سے ثابت ہے تبھی مانیں گے, تبھی واجب ہے, تبھی ضروری ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی ہے, یہ کیسی بات ہے؟ اگر ایسا دیکھیں تو دین کا بہت بڑا حصہ دین سے باہر ہو جائے گا, کیونکہ صراحتاً قرآن میں آپ کو وہ لفظ صاف لفظوں میں نہیں ملے گا. اب کتنا بڑا حصہ دین سے باہر ہو جائے گا, یعنی ان بولنے والوں کے لحاظ سے غور کریں. آپ جمعہ کے لیے آئے ہیں, جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, یہ تو آیا ہے. جمعہ کے دو رکعت پڑھو, یہ کہاں آیا؟ جمعہ کا خطبہ دو, یہ کہاں آیا قرآن میں صاف لفظوں میں؟ تو کیا آپ نماز نہ پڑھیں؟ تو کیا آپ خطبہ نہیں دیں؟ پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں اس کو اہمیت نہیں دیں؟ کیوں؟ وہ سوال سے جوڑ کے دیکھیں اس بات کو, وہ جو اشکال تھا اس اشکال سے, اس ڈاؤٹ سے جوڑ کے دیکھیں اس بات کو. اگر وہ سوال ویلڈ ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں بدعتیں ہوتی جو آج دین کا فرض حصہ ہیں. جمعہ کا پڑھنا فرض ہے, خطبے کا ہونا جمعہ کی شرط ہے, پھر نماز کے اندر جتنی چیزیں ہیں, کھڑا ہونا ہے, رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, اتنے رکعت پڑھنا ہے, اس ترتیب سے پڑھنا ہے, اس آرڈر میں پڑھنا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری تفصیل کوئی کہاں سے دکھا سکتا ہے قرآن کلام پاک کے اندر؟ تو یہ جو ذہنیت ہے اس کے پیچھے جو بات ہے کہ قرآن میں ہو تو ضروری ہے ورنہ نہیں ہے, قرآن میں ہے تو مانیں گے نہیں تو نہیں, یہ سوال ہی بکواس ہے. پھر کیا ہونا, سوال ہونا کیا چاہیے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ دین جن جن ذرائع سے ثابت ہے, پورا دین ذہن میں رکھیں ہمیشہ, پورا دین جن جن ذرائع سے ثابت ہے ان میں سے کسی بھی ذریعے سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بھی سورس سے ثابت ہو جاتا ہے تو وہ چیز ثابت ہو جاتی, دلیل کی حیثیت گواہ جیسی ہوتی ہے. دینی مسئلے کی جو دلیل ہوتی ہے اس دلیل کی حیثیت وہ گواہ کے وٹنس جو ہوتا ہے نا اس کے درجے میں ہوتا ہے. دلیل کا مطلب بھی گواہی ہے. اب اگر کوئی کورٹ میں آ کر یہ بولے کہ میرے مسئلے کی گواہی یا میرے خلاف جو کیس چل رہا اور فلاں میرے اوپر جو دعویٰ کر رہا, اس دعوے کو جب میں مانوں گا, جب اس بات کی گواہی پریزیڈنٹ دے گا, کہ صدر دے گا ملک کا, اس کو بولیں گے گواہ شرط ہے, صدر کی گواہی شرط نہیں ہے. گواہی کا ملنا ضروری ہے, صدر کی گواہی کا ملنا ضروری نہیں ہے. ایسے ہی دلیل کا ہونا ضروری ہے, قرآن ہی سے ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ قرآن میں ذکر ملتا ہے یا نہیں. ملے گا آپ کو. قرآن نے انبیاء کی اتباع کا حکم دیا یا نہیں, ان کو فالو کرنے کا حکم دیا یا نہیں؟ صاف لفظوں میں ہے, اولئک الذین ھدی اللہ. انبیاء کی ایک لمبی فہرست آئی ہے, تقریباً 20 انبیاء کا نام لے کر اللہ پاک نے پارے 7 میں سورہ نام میں ذکر کر کے پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین ھد اللہ، ان کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہوا، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، فبہدا ہم اقتدی، ان کی ہدایت کے راستے کو تم بھی فالو کرو. ارے بھائی اس کا داڑھی سے کیا تعلق ہے؟ آگے دیکھیں، میں سنا رہا ہوں بھائی آپ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من الفطرہ، 10 باتیں فطرت کا حصہ ہیں. اس کے اندر فرمایا کہ اعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا. 125,000 صحابہ کم و بیش، یہ جت انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ نے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام 125,000، کوئی بھی داڑھی کا منڈانے والا نہیں تھا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا، کیونکہ خلاف فطرت کوئی کام کوئی نبی نہیں کر سکتا. تو اب وہاں پر آپ جائیں، یہ انبیاء کے فطرت کا اور نیچر کو فالو کرنے کا حصہ ہے، یہ اس کے خلاف وہ بھی نہیں جاتے تھے. ان کو اقتداء کا حکم ہم کو ملا ہے تو ہم بھی نہیں جا سکتے. قرآن سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ حدیث شریف میں تو صاف لفظوں میں، کئی حدیثوں میں یہ لفظ ملے گا، کہیں اوفو آئے گا، کہیں وفرو آئے گا، کہیں اعفو آئے گا، الگ الگ لفظوں میں 4-5 لفظ آئے ہیں، داڑھی کو خوب بڑھاؤ خوب بڑھاؤ. تو داڑھی کا بالکل منڈا دینا، ریز لگا دینا، یا اس کو تراشتے خراشتے رہنا، خشخشی داڑھی رکھنا، ٹرم کرتے رہنا، اس کو سیٹ کرتے رہنا، اس کا ایک لیول ہے. یہ ایک مشت جو بولتے ہیں نا، یہ ایک مشت اس کو بولتے ہیں. آپ ایسے داڑھی پکڑیں ادھر سے تو یہ ایک مشت ہے، ایک مٹھی ہے. اس کے نیچے جو ایکسٹرا آئے گی وہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن جو ایک مشت تک آئے گی اس سے کم نہیں کاٹ سکتے. اب اس کے بارے میں جو ڈاؤٹس ہیں وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کو سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت کے لحاظ سے جتنی گنجائش ہے. صرف ادھر سے نہیں، ادھر سے بھی، اور ایسے جو ایک مشت سے زائد ہوگی، ہر آدمی کی اپنی مشت کے لحاظ سے، وہ کاٹنے کی اجازت ہے، اس کو سیٹ کرنے کی اجازت ہے، اور وہ داڑھی بڑھانے کے حکم کے خلاف میں نہیں ہوتا. اگر ایک مشت کے بعد میں کوئی کاٹے تو داڑھی کے بڑھانے کا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی، ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وہ بھی بتایا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تین صحابہ، کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، متبع سنت صحابہ، جن کا اتباع سنت مشہور ہے صحابہ میں خود کہ یہ بڑے متبع سنت ہیں، ان لوگوں سے ثابت ہے. ان تین صحابہ کا میں نام لیا، ان سے حدیث کی کتابوں میں صراحتاً ثابت ہے ایک مشت سے زائد داڑھی کو اصلاح کرنا، سیٹ کرنا، ایک مشت سے زائد کو، اس سے کم کو نہیں. صحابہ نے حدیث کو جانتے ہوئے یہ کام کیا ہے، تو مطلب یہ بنا کہ یہ چیز خلاف سنت نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ ہرگز نہ کرتے، اور یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ہرگز نہیں کرتے. ان کی زندگی کا مقصد ہی سنت کو پورا کرنا تھا. اب ان کی زندگی کے مقصد کو، سنت کو پورا کرنا کیسے تھا؟ ایک صحابی جو گورنر بن چکے تھے، وہ اپنے دستر پر 2 سالن، 1 سے زیادہ سالن ان کے پاس تھے، اور سالن بھی کیا تھے؟ گھی تھا، ایک سالن تھا اس کے ساتھ گھی تھا. حضرت عمر بھی ان کے دسترخوان پہ ان کے شریک ہوئے، اور دیکھا کہ بھائی یہ ایک تو سالن ہے، دوسرا گھی ہے، گھی بھی سالن کے حکم میں ہے، اور میں ہمارا تو یہ طریقہ نہیں ہے، سنت تو یہ نہیں ہے، حضور تو کبھی ایسا زیادہ سے زیادہ کھانے نہیں کھائے. ایک ہے اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی کہ حضور سے عین جیسا ثابت ہے ویسا اس کو کتنا فالو کرتے تھے وہ لوگ. انہوں نے کہا کہ اس دستر پہ یہ خلاف سنت دستر ہوا، لہذا میں نہیں شریک ہو سکتا، چھوڑ کے چلے گئے. ہم لوگوں سے ہوتا ہے ایسا، خالی دین کی وجہ سے ہم دستر چھوڑ کے جائے ہوں؟ کبھی نہیں ہوتا، بہت مطلب کبھی سننے میں نہیں آتا، دیکھنے میں نہیں آتا، کرنے والے کرتے ہوں گے. تو وہ لوگ سنت کو ایسا فالو کرنے والے لوگ تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز حدیث کے سنت کے خلاف ہو اور وہ اس کو کر گزرے. اس لیے ایک مشت سے زائد داڑھی کا کاٹنا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. دوسرے، ایک مشت سے کم کا کاٹنا فقہا نے صراحت سے لکھا ہے، چونکہ صحابہ نے اس کی تشریح کر دی اپنے عمل سے، لہذا اس سے کم کی اجازت نہیں ہے، تبھی نہیں کی ہے، اگر ہوتی تو وہ کر کے دکھاتے، لہذا واجب ہے ایک مشت رکھنا، واجب ہے. لوگ عام طور سے، اب جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں، بھئی یہ علماء کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. تین صحابہ کے حوالے سے میں یہ بات ذکر کیا، صحابہ کی زندگی ہمارے واسطے حجت اور معیار ہے. ہم کو قرآن و حدیث، قرآن قرآن کے نام سے اور حدیث حدیث کے نام سے جو پہنچی ہے، جس قرآن اور حدیث کو ہم آج جانتے ہیں، انہی کے توفیل ہیں،
انہی صحابہ کے طفیل ہم تک یہ پہنچا ہے. تو اب اگر ہم یہ بولیں کہ نہیں انہوں نے اپنے آپ میں کر لیا ہوگا, خود کی سوچ سے سمجھ سے کر لیا, پھر بھی وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے اگر ایسا ہے تب بھی. کیونکہ جو قرآن و حدیث آج ہمارے پاس ہے نا, جس میں ہم اپنے لحاظ سے کچھ کہیں کچھ حاشیے فٹ کر رہے ہیں, کہیں کچھ اضافے فٹ کرنے کو جا رہے ہیں, وہ سارا محفوظ طریقے سے جو آج ہم تک پہنچا وہ انہی کا احسان ہے. لہٰذا جب صحابہ سے یہ بات ثابت ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلاف دین ہے, یہ علماء کی بنائی ہوئی بتائی ہوئی باتیں. علماء کو بھی بنانے کا اختیار نہیں ہوتا دین کی باتیں کسی نے بھی. آج تک علماء میں سے بھی جس نے یہ کام کیا, دین بنانے کی کوشش کی, علماء کے طبقے نے اس کو قبول نہیں کیا. ہاں لوگ فرق نہیں کرتے بتانے اور بنانے میں. ایک ہے دین, یعنی جو دین نہیں ہے اس کو دین بنایا جا رہا, ایک ہے جو دین پہلے سے ثابت شدہ ہے علماء اس کو بتا رہے. لوگ فرق نہیں کرتے اور اپنی لا علمی کا الزام علماء کے سر تھوپا جاتا ہے. تو علماء دین کو بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں. بنانے کا اختیار تو خود ان کو نہیں ہے اور دین بنانے کا اختیار صحابہ کو بھی نہیں ہے. دین کے بنانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے, صرف اللہ. حضور بھی دین کو بتاتے ہیں, صحابہ بھی دین کو بتاتے ہیں, تو علماء کہاں سے بنا لیں گے. بہرحال قرآن میں کہاں ہے کا جواب قرآن میں ہے, لیکن خود یہ سوچ کہ ہر بات قرآن میں ہو تو ہم مانیں گے یا ضروری ہوگی, یہ خود غلط ہے. کوشش جو سوچ ہونی چاہیے وہ یہ کہ دین کے حاصل ہونے کے جو سورس ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہے کافی ہے. مسئلے کا گواہ اگر ایک مل جائے کافی ہے, صدر کی گواہی ضروری نہیں ہے. دوسرا سوال, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی رکھنا ثابت ہے, حدیثوں میں اس کا ذکر ہے, بالکل ہے, لیکن حضور نے جو کیا تھا لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس وقت کے عربوں کے رواج میں داڑھی تھی تو رواجن حضور نے رکھا تھا, کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں لوگ رواجن داڑھی رکھ لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, شریعت کا حصہ نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں لوگ. نہیں بزرگو یہ نہیں ہے. عشر من الفطرہ والی جو حدیث سنائی گئی ہے نا, اس میں یہی بتایا گیا کہ سب انبیاء نے فطرت کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہی رکھا ہے داڑھی کو, اور حضور نے بھی فطرت کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہی رکھا ہے داڑھی کو. تو وہ رواج کی وجہ سے نہیں رکھا ہے, فطرت کی وجہ سے رکھا ہے, اور فطرت کی وجہ سے وہ سنت بن گئی. اب یہ سنت کے لفظ سے پھر ایک اور تیسرا شروع ہوتا ہے دھوکا یا غلط فہمی. بھائی یہ چیز سنت ہی ہے, ضروری نہیں ہے. دین کا بہت حصہ ثابت بھی سننا ہے, سنت سے ثابت ہے اس لیے سنت بولتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نہ کرے تو چلے گا, یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب وہ ضروری بھی درجے کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے وتر ہے, وتر کیا ہے احناف کے پاس, ہمارے پاس واجب ہے وتر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں, وہ سنت بھی بولا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت سے ثابت ہے اس لیے سنت بھی ہے, اور عمل کے اعتبار سے پریکٹیکلی وہ واجب ہے. داڑھی کا رکھنا سنت سے ثابت ہے اس لیے سنت ہے, اور رکھنا اس کا واجب ہے. جو چیز واجب ہوتی ہے اس کی خلاف ورزی حرام ہوتی ہے. وتر واجب ہے, چھوڑنا حرام ہوگا. فرض نماز فرض ہے, چھوڑنا حرام ہوگا. اس طرح سے ہوتا ہے. تو سنت کے لفظ سے بھی جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو ہم ایزی سمجھ لیں. اچھا بھائی کاٹنا گناہ ہے, ٹھیک ہے, ایک مشت سے کم داڑھی کا کاٹنا گناہ ہے. لوگ یہاں پہ آ کے پھر ایک اور گناہ ہے صغیرہ ہے. جس گناہ کو اس وجہ سے کر لیا جائے کہ یہ صغیرہ ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. جو گناہ چھوٹا سمجھ کر کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. ایک اصول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے صحابہ کو حکم دیا ایاک و محقرات الذنوب, لفظ حدیث کا یہ, بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو ایسے کاموں کے کرنے سے جو کاموں کو حقیر گناہ سمجھ کے کر لیا جاتا. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ گناہ صغیرہ نہیں, واجب کا ترک گناہ کبیرہ ہوتا, واجب کو چھوڑ دینا تو گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر اس کو کوئی گناہ صغیرہ سمجھ رہا اور اس واسطے کر رہا کہ ایزی لے رہا ہے اس کو, تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر گناہ حقیقت میں بھی صغیرہ چھوٹا گناہ ہے لیکن اس کو صغیرہ ہونے کی وجہ سے کوئی کر رہا ہے تو وہ کبیرہ بنتا ہے. شریعت کا اصول ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ دین کو ایزی لینے کی کوشش کر رہا ہے. دین کو ایزی لینا چھوٹا گناہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے اس کے پیچھے جو وجہ ہے, یہ وجہ ہے. اب دوسری اعتبار سے پریکٹیکلی چیزوں کی طرف لوگ آتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے, دین کا حصہ ہے, اسلام کا حصہ ہے. तो क्या सारा इस्लाम दाढ़ी के अंदर आ गया कि दाढ़ी 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 के पीछे पड़े रहते हैं? इस्लाम सारा दाढ़ी में नहीं है, लेकिन सारे इस्लाम में दाढ़ी जरूर है। अगर यही लॉजिक से चलते रहेंगे तो दीन का कौन सा हुक्म बचेगा? हर हुक्म पे यही बात फिट होती जाएगी। क्या सारा इस्लाम नमाज ही है? क्या सारा इस्लाम रोजा ही है? क्या सारा इस्लाम फुला सुन्नत ही है? कौन सा हिस्सा बचेगा दीन का? कोई हिस्सा भी नहीं। एक एक करके सारी चीजें उसकी जद में आएंगी, फिर सारा ही दीन से बाहर हो जाएगा या जरूरी नहीं ठहरेगा। ऐसा थोड़ा ही होता है। इस्तिंजा में भी सुन्नत और इस्लाम है। जो हम वॉशरूम यूज करते अपनी गंदगी साफ करते उसमें भी इस्लाम है, उसमें भी मुस्तकिल दीन है। गैरों ने सहाबा को ताना दिया था, ये तुम्हारा नबी तुमको क्या क्या सिखाता है, ये इस्तिंजा का तरीका भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा नबी तो हमको इस्तिंजा का तरीका भी सिखाता है, वॉशरूम कैसे यूज करना है ये भी बताता है। ये तो हमारी खूबी हुई, हमारा कमाल हुआ। अब यही चीज, इसी को हम इस्लाम में कमजोर अरबी होने का जरिया बना रहे हैं। और भी कई सारे सवाल आते हैं। बहुत सारा ये के बहुत देखे हमने दाढ़ी वाले जो दाढ़ी के आड़ में फुला फुला काम करते हैं, तो कोई गैर मुस्लिम ये भी तो बोल सकता है, बहुत देखे हमने इस्लाम वाले जो इस्लाम की आड़ में फुला फुला काम करते हैं, तो क्या उनके वास्ते इस्लाम छोड़ देना जायज हो जाएगा? अगर दाढ़ी रखने वाला कोई गलत काम कर रहा तो जो नहीं रख रहा उसको वजह जवाब थोड़ी मिल जाएगी, उसको माफी थोड़ी मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ के गुनाह कर रहा तो कोई बेनमाजी बोल सकता, और नमाजी फूल फुला कितना गुनाहगार है, हराम खाता, ये करता वो करता, नमाज पढ़ के उसके खबर में वो जवाब देगा, लेकिन आपकी नमाज माफ थोड़ी होगी? नहीं होगी। दाढ़ी रखने वाला दाढ़ी रख के गुनाह करता है तो उस अपने गुनाह का जिम्मेदार और जवाबदेह वो है, लेकिन किसी के दाढ़ी रखने का गुनाह माफ नहीं होगा। वाजिब, अपनी जगह वाजिब। फुला मुल्क के उलमा को देख लें, अवाम को देख लें, पूरा का पूरा इस्लामी मुल्क है, वहां सारे के सारे दाढ़ी कटाते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं? किसने कहा कि दाढ़ी नहीं रखने से कोई मुसलमान नहीं होगा, काफिर हो जाएगा? नहीं, बात हो रही है ये इस्लाम का हिस्सा है या नहीं, दीन का हिस्सा है या नहीं। अगर कोई पूरा का पूरा मुल्क इस्लाम के किसी हिस्से को छोड़ दे तो क्या मुल्क के छोड़ देने की वजह से, चाहे वो इस्लाम नाम का लेबल क्यों ना लगाता हो, क्या वो हुक्म इस्लाम का इस्लाम से बाहर हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि उन पे वो हुक्म लगेगा, पूरा मुल्क गुनाहगार होगा उस सुन्नत के छोड़ने का, पूरा मुल्क गुनाहगार होगा, जो जो छोड़ रहा सब गुनाहगार होंगे। लेकिन ये जो हमारे जहनों में जो इश्काला डाउट्स होते हैं ये क्लियर होने चाहिए और अपने आप को आमादा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों की एक तदाद वो है जो इसको ऑप्शनल समझ के ज़्यादा अहमियत नहीं देती। दिल का क्या, दाढ़ी का क्या है? दिल अंदर का अच्छा होना चाहिए, अंदरून अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी नहीं है। ये कैसा दिल है अंदर का जो अच्छे लोगों की सूरत को कबूल ही नहीं कर रहा? बाहर अच्छा होना, बाहर का क्या है, अंदर अच्छा होना चाहिए। तो ये कैसा अच्छा है अंदर का, अच्छाई कैसी है? हुजूर का उसकी सूरत कबूल नहीं हो रही, हुजूर की, और किसकी सूरत कबूल हो रही देख ले आप, किसकी सूरत है वो। तो ये जितने भी ऐसे इस किस्म के डाउट्स हैं ये सारे सिर्फ और सिर्फ शैतान के बहकावे हैं, नफ्स की तस्वीलें हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बहकावों में ना आए, सुन्नत को सुन्नत समझ के इख्तियार करें। हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमारी ज़िंदगी में, ज़ाहिर में, बातिन में, अंदर बाहर हर तरफ, हमारी निजी ज़िंदगी में, बाहर की ज़िंदगी में, हमारे जॉब पे, हर जगह, हमारी शक्ल सूरत में, बाल लिबास में, हर जगह है हमारा दीन। और ये हमारे दीन की खूबी है। यही कमज़ोरी तो दूसरों के पास है कि उनके पास पूरा दीन है ही नहीं बताने के लिए, हमारे पास है तो क्या हम उसको छोड़ दें या हम उसको करके बताएं? अल्लाह ताला हम सब के लिए इस सुन्नत को सुन्नत का समझना, इसकी शरी हैसियत का समझना आसान फरमाए और हिम्मत करके इस सुन्नत को अपनी ज़िंदगियों में लाना आसान फरमाए।